کتاب سے ہدایت پانے والوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ اہل تقویٰ، ان کی خصوصیات کیا ہیں، غیب پر ایمان لاتے، نماز قائم کرتے اور جو رزق ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اس پر پہلے بات ہوئی تھی، اور اب یہ بات ہو رہی ہے کہ جو کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے یا جو کچھ ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ یہ ایمان بالکتاب پر بات ہوئی تھی پچھلی مرتبہ، آیت کا ایک حصہ ہمارے سامنے تھا، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل، اس پر ہم نے بات کی تھی۔ تو اس میں یہ بات بھی آ گئی تھی کہ کتاب کے ساتھ حکمت بھی اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، تو اس اعتبار سے بات تھی۔ آج ہمارے سامنے آخرت کی بات ہے، وبالآخرت ہم یوقنون، ان لوگوں کی یہ آخری صفت یہاں پر بیان ہو رہی ہے، اور وہ یہ کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آخرت کی بات، آخرت کیا ہے؟ اول اور آخر، پہلے کو اول کہتے ہیں، اس کے بعد میں آخر ہے۔ تو بنیادی طور پر آخر کا ایک لفظ ترجمہ تو وہی ہے جو کہ ہم آخر کہتے ہیں، بعد میں، آخر میں، آخری چیز، تو آخر ہے، آخری۔ اور آخرت کا جو تصور ہے کہ بعد میں آنے والی، آخر میں آنے والی، تو دنیا کے مقابلے میں آخرت، یعنی اس اعتبار سے دیکھیں گے تو دنیا کے مقابلے میں آخرت، اول کے مقابلے میں آخر، آگے کے مقابلے میں پیچھے، تو اس میں، تو اس اعتبار سے آخرت کی بات کی۔ تو آخرت کا جو مطلب ہے، یعنی جو اس سے، ویسے تو آخر بعد والی چیز ہو گئی، لیکن جب ہم کہتے ہیں آخرت تو اس سے مراد کیا ہے؟ تو آخرت کا جو لفظ ہے یہ صرف ایک لفظ نہیں ہے، بلکہ اس کو بھی ہم کہیں گے کہ یہ اسلام ایک اصطلاح کے طور پر اسے استعمال کرتا ہے، یعنی آخرت کا عقیدہ کچھ عقائد کا مجموعہ ہوگا۔ اے آخرت کیا ہے؟ اگر کہا جائے کہ ایمان بالآخرت کیا ہے، آخرت پر ایمان کسے کہتے ہیں، تب ایمان، آخرت پر ایمان کا مطلب کیا ہوگا؟ یعنی جب ہم اس کی بات کریں گے تو اس اعتبار سے بات کا آغاز ہوگا کہ آخرت کہتے ہیں اس چیز کو کہ یہ دنیا کی زندگی، اس کے بعد ایک اور زندگی ہے۔ ویسے کہیں گے آخر تو آخر کا مطلب کچھ اور ہو جائے گا، لیکن جب آخرت کا یہ لفظ استعمال کریں گے اسلام کے حوالے سے، تو یہاں کیا بات ہوگی کہ اس دنیا کی زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے، اور ایک بات ہو گئی، یعنی ابھی کئی باتوں کا مجموعہ بنے گا۔ یہ بات نہیں صرف کہ ہاں ایک اور زندگی ہوگی، ایک اور زندگی ہونے کا کیا مطلب ہوا؟ اس کے بعد دوسری بات کیا آئے گی؟ اس میں آخرت کے جو عقیدے کی بات ہے، دوسری بات یہ آئے گی کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے، اس کا معاملہ، جو چیزیں سامنے ہیں وہ تو سامنے ہیں، یعنی دنیا عارضی ہے، عارضی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ختم ہو جائے گی، آج ہے کل نہیں ہوگی، یہ معاملہ، یہ تو سب کو پتہ ہے کہ اس اعتبار سے کہ انسانی زندگی کے معاملے میں، کہ جو وہ دیکھتا ہے، اپنے سامنے دیکھتا ہے کہ انسان آج ہے کل نہیں ہے، ہمارے والد آج نہیں ہیں، دادا نہیں ہیں، کسی کے والد ہیں اس کے دادا نہیں ہیں، دادا ہیں تو اس کے پردادا نہیں ہیں، فرض یہ کہ اس کے سامنے ہی بات ہے کہ لوگ چلے جاتے ہیں، دنیا میں لوگوں کا قیام عارضی ہے، لیکن دنیا عارضی ہے، یہ بات ابھی سامنے نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اس بات کے انکاری تھے، آج تو سائنس کے اعتبار سے یہ بات لوگ تسلیم کرتے ہیں، کرنے لگے ہیں، خاص ان کی بات، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کی بات ہو رہی ہے، کہ تسلیم کرنے لگے ہیں کہ ہاں یہ جو کائنات ہے، جو نظام ہے، یہ ختم ہو جائے گا، یعنی ایسی علامات موجود ہیں، ایسی نشانیاں موجود ہیں کہ یہ ختم ہو جائے گا، ورنہ تو یہ بات، یہ کیسے ختم ہو سکتا ہے، یہ آسمان، یہ زمین، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ اتنا زمانہ، یعنی جانے پتہ نہیں لاکھوں سال ہوئے، کروڑوں سال ہوئے، کیا ہے، یہ کیسے ختم ہو جائے گا، یعنی کوئی ایسا امکان انسان جو ہے اس طرح اس کو نہیں مانتا تھا. اور یہ بات تھی تو جب یہ بات ہوتی تھی کہ قیامت آئے گی, یعنی جو استدلال کیا جاتا ہے قرآن مجید جو بتاتا ہے, تو پہلے تو یہی کہتا ہے نا ایک دن یہ سارا نظام ختم ہو جائے گا, یہ سارا نظام دھرم بھرم ہو جائے گا. تو یہ سب کیا ہے, یہ عقیدہ آخرت کے حوالے سے بات ہوگی کہ قیامت کا واقع ہونا, اسے کیا کہیں گے عقیدہ آخرت کے حوالے سے بات ہوگی یہ کہ یہ جو دنیا کا نظام ہے یہ دھرم بھرم ہو جائے گا, یہ ختم ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے جتنی باتیں قیامت کے حوالے سے قرآن مجید میں بتائی ہیں, مثلاً آپ سورۃ تکویر پڑھیے, سورہ انفطار پڑھیے, اس کے اندر سورہ انشقاق پڑھیے, اس میں اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ ہاں یہ کس طریقے سے زلزلہ آئے گا, اور پھر کس طرح سمندروں کے اندر آگ بھڑک اٹھے گی, یہ پہاڑ جو ہیں اڑ جائیں گے, یہ دھڑک بھریں گے اون کی طرح, دھن کے اون کی طرح اڑ رہے ہوں گے. یہ کیفیات جو بتائیں کہ یہ صورتحال جو ہے کیسے ہو جائے گی, اور مختلف مقامات پر مزید اس کی کیفیات کو بیان کیا ہے, بتایا ہے کہ یہ قیامت کا معاملہ کیا ہوگا, کہ جو جمع جمایا زبردست نظام جو نظر آتا ہے یہ سارا نظام دھرم بھرم ہو جائے گا, یہ چاند ستارے جو ہیں بے نور ہو جائیں گے, یعنی ان کے معاملات جو ہیں اس اعتبار سے یہ گویا کہیے کہ سارے نظام عالم کے جو جس توازن کے اندر یہ بندھا ہوا ہے, اور جس کے تحت ہر چیز اپنے ایک مدار کے اندر چل رہی ہے, اور یہ جو کشش کا معاملہ ہے کہ کس طریقے سے یہ ایک دوسرے سے ٹکراتی نہیں ہے, اور سب اپنے اپنے اس کے اندر جو ہے آربٹ مدار کے اندر چل رہے ہیں, یعنی پورا ایک وہ جو سسٹم ہے وہ ختم ہو جائے گا. اب کیسے ختم ہو جائے گا یہ, یعنی اتنا سارا نظام یہ, اب اس کی توجیہات انسان کر رہا ہے, وہ سمجھ رہا ہے کشش ہوتی ہے, وہ سمجھ رہا ہے کہ ہاں یہ سارا جو سسٹم ہے توازن ہے, یہ توازن بگڑے گا تو یہ سب سارا نظام ختم ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات بتائی ہے اس سب سے الگ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا کی ایک مدت مقرر ہے, وہ مدت جب پوری ہو جائے گی تو قیامت آ جائے گی, وہ مدت جتنی بھی ہو, وہ مدت جتنی بھی ہو, وہ مدت کا علم جو ہے وہ کس کے پاس ہے. اب یہ بھی عقیدہ آخرت کا معاملہ ہوگا کہ وہ مدت کا علم کس کے پاس ہے, وہ مدت کا علم اللہ کے پاس ہے, یعنی اس کا علم کسی کے پاس بھی نہیں ہے. قرآن مجید میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ جب مشرکین یہ پوچھتے تھے اللہ کے رسول سے کہ وہ قیامت کا دن کب آئے گا, وہ دن کب آئے گا, تو یہ جواب دیا جاتا ہے اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے, اللہ ہی جانتا ہے کہ کب یہ قیامت آئے گی. تو غرض یہ کہ یہ بھی ہمارے عقیدے کا حصہ ہے, یہ بھی اس میں کہ قیامت کب آئے گی یہ ہمیں نہیں معلوم, بس ہمارا معاملہ کیا ہے قیامت آئے گی, اور قیامت آنے کا مطلب کیا ہوگا کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی, یہ سارا جو عالم ہے کائنات, صرف دنیا کا مراد صرف زمین نہیں بلکہ ساری کائنات کا جو نظام ہے یہ دھرم بھرم ہو جائے گا, یہ چاند سورج بے نور ہو جائیں گے, سب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. تو اس اعتبار سے قیامت بھی عقیدہ آخرت کا حصہ ہو گئی. تو کیا بات ہوئی کہ یہ دنیا ایک دن ختم ہو جانے والی ہے, یہ دنیا کے بعد پھر اب کیا ہے آگے ایک اور زندگی, یعنی جو بات پہلے کر رہے تھے. تو پہلا مرحلہ کیا ہوگا, دنیا ختم ہو جائے گی, اور اس ختم ہو جانے کے بعد, اس ختم ہو جانے کے بعد اب کتنا وقت گزرے گا یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, یعنی جیسے کہا کہ ایک سور پھونکا جائے گا تو یہ قیامت برپا, ویسے تو ایک سور الگ سے بتایا جاتا ہے کہ جو ہے جس میں ایک سور پھونکا جائے گا سراسیم کی پھیل جائے گی, دوسرے سور پر جو قیامت آ جائے گی, اور پھر سب مر جائیں گے, اور اس سارا عالم جو ہے تبدیل کر دیا جائے گا, زمین جو ہے بالکل اس طرح سے سپاٹ کر دی جائے گی کہ اس میں کوئی بل کوئی سلوٹ نہیں ہوگی, بالکل ہموار کر دی جائے گی, یعنی پہاڑ وہاڑ سب نکل جائیں گے. تو اب یہ سب قیامت کے مناظر, قیامت کے بارے میں, آخرت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. پھر ایک سور پھونکا جائے گا, اور اس سور پھونکنے کے بعد کیا ہوگا کہ سارے انسان جو ہیں اپنی قبروں سے نکل آئیں گے, یعنی دوبارہ زندہ کر دیے جائیں گے, زندگی انہیں عطا ہو جائے گی, زندگی مل جائے گی. یہ سب کیا ہے, یہ آخرت کا عقیدہ ہے. تو آخرت کا عقیدہ, آخرت پہ یقین رکھتے ہوئے آخرت ہے کیا, آخرت کے بارے میں معاملہ کہ یہ آخرت ہے. اب بات یہاں بھی ختم نہیں ہوتی, بات اس سے آگے چلتی ہے. تو اب یہ تو ایک معاملہ ہو گیا, اب اس کے اندر یہ بات آتی ہے کہ یہ دنیا کی زندگی کا آخرت سے کیا تعلق ہے, یعنی یہ بتایا کہ دنیا کی زندگی آزمائش ہے اور اس کا نتیجہ آخرت میں نکلے گا. اب یہ بات جو آ رہی سامنے, تو اب اس کا اس سے تعلق ہو گیا, وہ کیا قائم ہو گیا کہ یہ دار الامتحان اور وہ دار الجزا, یہ دار العمل وہ دار الجزا, یعنی یہاں عمل کریں گے وہاں نتیجہ نکلے گا, یہاں عمل کریں گے وہاں بدلہ ملے گا. تو یہ آخرت کا عقیدہ ہے نا کہ یہ اس کا ایک بدلہ ملے گا، یہ ہوگا، تو یہ آخرت کا عقیدہ ہے. پھر یہ بھی آخرت کے عقیدے میں کہ یہ کیسے ہوگا، یعنی انسان کے جو اعمال ہیں ان اعمال کا کیا معاملہ ہوگا کیسے، تو اب اس کے بارے میں بتا دیا، نام اعمال تیار ہو رہے ہیں، یہ بتا دیا گیا کہ میزان قائم کی جائے گی، یہ بتا دیا گیا کہ اعمال تولے جائیں گے، سب عقیدہ آخرت کے اندر ہے، اعمال تولے جائیں گے، پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ کامیاب ہو جائے گا، اس کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہ ناکام ہو جائے گا. سورہ قارعہ پڑھتے ہیں نا، اس کے اندر یہ آتا ہے، فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشت راضیہ. تو یہ کب کی بات، آخرت کی بات ہو رہی ہے نا، کہ جس کے تو اب اسے پتہ چل رہا ہے کہ اعمال کا وزن بھی ہوگا. اب یہ وہاں کے آج تو ہمارے سامنے اس کے معاملہ نہیں ہے، لیکن یہ بات اپنی جگہ پر ہے آج بھی، یہ بات تو آج ایسی، چونکہ اس کا مادی وجود ہم نہیں دیکھتے ہیں، ہماری نظر نہیں آتا ہے، مادی وجود نہیں ہے، تو ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ اس کا وزن ہی مادہ وہ ہے جسے ناپا تولا جا سکتا ہے، یعنی اس کا وزن ہے وہی ہے. اب چاہے وہ نظر نہ آتا ہو، ہوا نظر نہیں آتی لیکن تلتی ہے، حرارت نظر نہیں آتی لیکن ناپی جاتی ہے، سارا سسٹم ہے نا یہ، تولنا ناپنا، یہ سارا سسٹم اللہ نے بتا دیا، دنیا میں انسان دیکھ رہا، تو ایسے اعمال کا نتیجہ اس کا بھی ایک وزن اللہ تعالیٰ مقرر کر دیں گے، قائم ہو جائے گا، یعنی نیکی کا وزن ہوگا، بدی کا وزن نہیں ہوگا، کہا نا ان کے لیے کوئی وزن نہیں ہوگا، تو یہ بدی کا وزن نہیں ہوگا بلکہ منفی ریٹنگ کا معاملہ آ جائے گا. تو اس اعتبار سے یہ بھی عقیدہ آخرت کے اندر بات آ گئی کہ جس کے پیمانے، جس کے اوزان بھاری ہوں گے، فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشت راضیہ. اب کیا بات ہو گئی کہ وہاں دو چیزیں ہیں، وہاں پر جو ہے کیا بات آ گئی کہ وفی الآخرت عذاب شدید و مغفرت من اللہ و رضوان، کہ آخرت میں یا تو عذاب شدید ہے یا اللہ کی رضا اور اس کی مغفرت ہے، یعنی جنت اور دوزخ دو معاملے سامنے آ گئے. تو اب کیا آئی ہے، جس کے پیمانے بھاری ہو گئے، اوزان بھاری ہوئے، تو وہ جنت میں چلا جائے، عیشت راضیہ، یعنی دل پسند زندگی میں ہوگا. جس کے پلڑے ہلکے رہ گئے، واما من خبت موازینہ ہو فامو ہاویہ، تو ہاویہ میں جائے گا. یہ ہاویہ کیا ہے، بھڑکتی ہوئی آگ ہے، جہنم کا ایک نام ہے. پر یہ اب یہ سب کیا ہے، عقیدہ آخرت پہ، یہ سارا معاملہ عقیدہ آخرت کے اعتبار سے. تو عقیدہ آخرت کا معاملہ صرف اتنا نہیں ہوگا آخرت پر یقین رکھتے، بلکہ یہ بات ہوگی بھائی آخرت ہے کیا، آخرت کا عقیدہ کیا ہے. تو یہ آخرت کے عقیدے کے اعتبار سے یہ ساری باتیں بیان ہو رہی ہیں، یہ ساری باتیں اس کے اندر واضح کی جا رہی ہیں. پھر اسی میں یہ بات بھی ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ جو جنت اور دوزخ کا معاملہ ہے، کہ اس کے اعتبار سے اب اس کے جو پیمانے، قرآن مجید نے جنت کا ذکر کیا، قرآن مجید نے دوزخ کا ذکر کیا، بتایا ہمیں کہ جنت کیسی ہوگی، دوزخ کیسی ہوگی، اس کے بارے میں بتا دیا. پھر وہاں اور جو معاملات حشر کے میدان کے ہیں، حشر کے میدان کے بارے میں بھی کم باتیں تو نہیں بیان کی، حشر کے میدان میں کیا صورت حال ہوگی، کیا کیفیت ہوگی وہاں کی، وہاں کے حالات کیا ہوں گے، وہاں کے گویا کئی سختیاں کیا ہوں گی، تو یہ ساری چیزیں قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ یہ سب کا سب مل کر ایک مجموعی طور پر عقیدہ آخرت بنتا ہے، یہ مجموعی طور پر عقیدہ آخرت بنتا ہے. اب یہ جو معاملہ اس کا ہے کہ عقیدہ آخرت، وبالآخرہ ہم یوقن، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، آخرت ہم نے دیکھی نہیں ہے، تو آخرت بھی غیب میں ہے. جب ہم نے بات کی تھی الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، تو غیب میں کیا کیا چیزیں، تو آخرت بھی آ گئی تھی وہاں پر، آخرت بھی غیب ہی ہے نا، سامنے تو نہیں ہے، تو غیب پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہاں ایسا ہوگا، وہاں سامنے یہ سب چیزیں آئیں گی، وہاں بھی تھی لیکن اس کو الگ سے بھی بیان کر دیا، اس کو الگ سے بھی بیان کیا. ابھی بیان کیا تو کس طرح بیان کیا، بیان کیا تو کس طرح بیان کیا، کہ اس کے لیے ایمان کے بجائے یقین کا لفظ استعمال کیا، اس کے مقابلے میں وبالآخرت ہم یوقنون کا لفظ استعمال کیا، کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اب یقین کس چیز پر ہوتا ہے، اب یقین کا جو معاملہ ہے، اب دیکھیے ایمان کے مقابلے میں کیا آتا ہے، ایمان کے مقابل کیا ہے، ایمان کے مقابلے میں انکار ہے، یعنی ایمان کے مقابلے میں کفر ہے. کفر کا مطلب کیا ہوتا ہے، انکار ہوتا ہے. ایمان کے مقابلے میں یہ کہا جائے گا، تو ذرا سا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس اعتبار سے کہ یہ عقیدہ بڑا اہم عقیدہ ہے، یعنی اس کا معاملہ جو ہے یہ چیزیں جو ہیں آدمی کے سمجھ میں پوری طرح سے آ جائیں بیٹھ جائیں. تو اب یہ ایمان کے مقابلے, ایمان کے لفظ کے لیے نہیں استعمال ہوا کہ آخرت پر ایمان, یہ تو ہے نا آخرت پر ایمان رکھتے ہیں, ہاں رکھتے ہیں, لیکن یہاں جو لفظ استعمال ہو رہا ہے وہ کیا ہے, وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُوقِنُونَ, آخرت پر یقین رکھتے ہیں. تو ایمان کے مقابلے میں انکار کا لفظ ہے, کفر کا لفظ ہے, انکار کرنا ایمان کے مقابلے میں ہے. اور یقین کے مقابلے میں کیا ہے, یقین کے مقابلے میں کیا کہیں گے, شک کہیں گے, تردد کہیں گے. بھائی یقین کے مقابلے میں شک ہے, تردد ہے, گمان یعنی یقین نہیں ہے. تو یقین کا معاملہ اس اعتبار سے ذرا مختلف ہو کر سامنے آتا ہے. تو یہ کہتے تھے مشرکین کیا کہ ہمیں اس کے بارے میں تردد ہے, شک ہے ہمیں اس کے بارے میں, یعنی معاملہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو یہ کہا کہ یقین کی کیفیت کا حاصل ہو جانا, یقین کی کیفیت کا حاصل ہو جانا کہ واقعی یعنی شک نہ رہے, تردد نہ رہے, زن اور گمان کا معاملہ نہ رہے, بلکہ یقین کی کیفیت حاصل ہو جائے, یقین کی کیفیت حاصل ہو جائے. اب اس کے لیے جیسے کہتے ہیں نا حق الیقین, عین الیقین, علم الیقین, یعنی یہ یقین کی کیفیات ہیں یہ کہ آدمی, اب ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں ہمیں عین الیقین تو نہیں ہو سکتا کہ تو وہیں جا کر ہوگا, یعنی آنکھوں سے دیکھ کے یقین آ گیا, آنکھوں سے دیکھا یقین آ گیا, لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہم نے آنکھوں سے نہیں دیکھا لیکن ہمیں یقین ہے, اعتبار ہے, ہمارے ذہن میں بات بالکل ہے کہ ہاں ایسے بے شمار چیزیں ملیں گی ایسی, یعنی گن نہیں سکیں گے واقعہ کہ جس کے بارے میں یہ بات ہوگی کہ ہم نے انہیں آنکھ سے نہیں دیکھا لیکن ہمارا یقین ہے, ہمارا یقین ہے کہ ایسا ہے, پوری طرح سے ہمیں یقین ہے. اب جیسے بھائی کتنے لوگ امریکہ گئے, کسی نے کتنے لوگ امریکہ دیکھا, نہیں دیکھا لیکن یقین ہے کہ امریکہ ہے, یعنی یہ دیکھا نہیں مگر کیا یہ یقین ہے. کس بنیاد پر یقین ہو گیا یہ؟ اب یقین کس طرح, اتنے لوگوں نے بتایا, اتنا سارا اور ساری چیزیں اس کے حوالے, شواہد اس کے حوالے سے چیزیں, اب کوئی کہے سب جھوٹ ہے, ایسی بکواس کچھ نہیں ہے, ہے ہی نہیں, تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگ اسے کہیں گے کہ یہ بکواس ہے جو کہہ رہا ہے یہ, کہ بھائی دیکھو یہ شواہد ہے, میں نے تو دیکھا ہی نہیں اپنی آنکھ سے, جب میں نے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا تو میں اسے یقین کیسے لاؤں کروں اس کے اوپر. تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ یقین, ہاں یہ بات اپنی جگہ جب دیکھ لیں گے تو عین الیقین حاصل ہو جائے گا, جب دیکھ لیں گے تو عین الیقین ہوگا کہ ہاں اپنی آنکھ سے بھی دیکھ لیا. لیکن اب کیا ہے, علم الیقین, علم حاصل ہے ہمیں, اس کے بارے میں علم ہے, اور علم بھی کیا ہے یہ, اب یہ اس میں جب آدمی اس کے بارے میں اور دلائل دیکھتا ہے, اب پتہ چلا کہیں سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ بات ایسا ہے, لیکن اب اس کے لیے اور حقائق سامنے آ گئے, اور چیزیں سامنے آ گئیں, اور اس کے ایسے شواہد سامنے آ گئے, ہم نے وہاں کے رہنے والے لوگوں کو دیکھ لیا, وہاں سے آنے والوں کے بارے میں جانے, تو اس سے کیا ہوا, ہمیں حق الیقین کی کیفیت کہ ہمیں اس کے بارے میں علم سے آگے بڑھ کر اس کے صحیح ہونے کا بھی اندازہ ہو گیا. تو یہ معاملہ, تو ایسا ہی معاملہ یہ آخرت کا بھی ہے کہ اب یہ جب یقین کا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے کہ اب دیکھا تو نہیں ہے, اب دیکھا نہیں ہے تو کیا ہے یہ, پتہ نہیں ہے کہ نہیں. تو یہ سارے معاملات کا رشتہ جڑتا ہے جا کر ایک عقیدے سے, ایک عقیدے سے, اور وہ عقیدہ کون سا عقیدہ ہے, عقیدہ توحید. یہ بات آغاز میں ہوئی تھی, دہراتے ہیں ذرا سا کہ بنیادی طور پر, بنیادی طور پر ایک عقیدہ نے, عقیدہ توحید اصل عقیدہ, اصل عقیدہ کیا ہے, عقیدہ توحید ہے. جو آدمی عقیدہ توحید کو تفصیلاً سمجھ لیتا ہے, یعنی تفصیلاً سمجھ لیتا ہے, تو اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ عقیدہ توحید کے بعد اس سے نکلتا ہے عقیدہ رسالت بھی اور عقیدہ آخرت بھی. تین عقیدے بنیاد ہیں, بنیادی ہیں. اب کتاب پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, یہ الگ ہیں, یعنی اس کے آگے فرو, یعنی اس کی مزید قسمیں شاخیں ہو جائیں گی تو ادھر چلا جائے, یعنی بنیادی عقیدے تین بن جائیں گے, توحید, آخرت اور رسالت. لیکن ان میں بھی اصل توحید ہے, اصل توحید اگر یہ سمجھ میں آ جائے. اس لیے سب سے زیادہ زور کس پر ہوتا ہے, عقیدہ توحید پر ہوتا ہے. اگر عقیدہ توحید نہیں سمجھا تو عقیدہ آخرت میں بھی درستی نہیں ہوگی, یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے. یعنی جب عقیدہ توحید ٹھیک نہیں ہے تو عقیدہ آخرت بھی ٹھیک نہیں ہوگا.
اگر کسی کا عقیدہ آخرت ٹھیک نہیں ہے, جیسے یہودی ہیں, عقیدہ آخرت تو ہے نا لیکن ٹھیک نہیں ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کا عقیدہ توحید بھی ٹھیک نہیں ہے. ایسے ہمارا معاملہ بھی ہوگا کہ اگر ہمارے پاس یہ عقیدہ توحید کا بگاڑ آ جائے, آیا ہوا ہے, تو اب اس کا مطلب کیا ہے, وہاں پر عقیدہ توحید کے اندر بھی وہاں بھی کمی ہے, کسر ہے, وہاں بھی کوئی خلل ہے, یعنی اس بات کو پوری طرح سمجھا نہیں گیا ہے. اگر سمجھ لیا جائے تو اسی سے توحید عقیدہ آخر رسالت دونوں نکلیں گے. اب اس کی بات کو ذرا سا دیکھ لیتے ہیں. عقیدے کی بات جو ہوتی ہے تو اس کو ذرا گہرائی میں سمجھنا چاہیے, اور سمجھ میں نہ آئے تو سوال کرنا چاہیے اور سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. جیسے کوئی بات سمجھ میں نہیں, ہری بات میری سمجھ میں نہیں, آپ کہوں کیسے, لوگ کہیں گے اچھا تمہارا ایمان نہیں ہے بھائی تمہارا, جیسے توحید کی بات ہے, توحیدی کی بات کی جائے یا رسالت کی بات کی, جس کی بھی بات کی جائے, تو آدمی اس معاملے میں شرمائے نہیں, اس لیے کہ ضروری ہے یہ. جب تک دل کا اطمینان نہ ہو, جب تک یہ نہ ہو تو بات آگے بڑھتی نہیں ہے. آدمی شک میں پڑا ہوا ہے تو کس کا نقصان کر رہا ہے, اپنا نقصان کر رہا ہے, اگر شرم میں کر رہا ہے یا کوئی کہیے کہ اس وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے, تو اس معاملے میں تو یہ اپنی کوتاہیوں کی معلوم کرنا چاہیے, اور جن سے معلوم کیا جائے ان میں بھی اتنی سمجھ ہونی چاہیے کہ لوگوں کو سمجھائیں, بجائے اس کے کہ انہیں متون کریں. اتنی سی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی, کیسے مسلمان ہو, کیسا کیا, ٹھیک ہے سمجھائیے بتائیے. ظاہر ہے کہ جو کام ہونا چاہیے تھا وہ کام اس طرح ہوا نہیں ہے, کام اس طرح ہوا نہیں ہے. آپ دیکھیے, آپ نے بچپن میں یہ بات ہم نے سب نے بچپن میں پڑھ لیا, ایمان مجمل, ایمان مجمل یعنی اجمال. اجمال کا مطلب کیا ہوتا ہے, خلاصہ مختصار کے ساتھ. ایمان مجمل کیا ہے, آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ, اتنا ہی ہے. پھر آگے کہہ دیا قبلت جمیع احکامی, یہ آگے اقرار باللہ. اب یہ کیا چیز ہے, یہ اگر ایمان سے آگے بڑھ کر یہ عمل کے میدان میں جانا, قبول کرتا ہوں نا حکم, ورنہ اصلاً کیا ہے, یہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ, ایمان کا جہاں. اب دیکھیے ایمان مجمل ایمان ہے نا, بس اس نے ہی کہا ایمان ہو گیا. ویسے تو ایمان کیا ہے, جیسے کہا کہ اب یہ ایمان کلمہ ہے, حالانکہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی شامل اس میں, یعنی اس اعتبار سے, لیکن جیسے کہا لا الہ الا اللہ, جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ کامیاب ہو گیا, محمد رسول اللہ اس کا حصہ تقاضا ہے, یعنی اس کے انکار نہیں ہے, یہ یعنی اس کا نتیجہ اس سے برآمد ہوگا. اب اگر کوئی آدمی کہتا لو آدھا کر دیا, ایسا نہیں ہے, اس سے برآمد ہوگا, اس سے نتیجہ نکلے گا. جیسے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, جس نے کہا اللہ میرا رب ہے اور اس پر جم گیا, اس پر فرشتے نازل ہوتے ہیں جنت میں, سارا مضمون آئے گا سامنے, نہ رسالت ہے نہ آخرت ہے نہ کوئی بات ہو رہی ہے, یہ سارے معاملات ہیں نا یہ. اب اس کے اندر کوئی بات تو نہیں ہوئی. اب اگر آدمی کہے یار یہ کیا بات ہوئی ہے, اتنی بات کہی اور بات ہی آگے نہیں, تو اب یہ کیا ہے, یہ اس کا خود بخود نتیجہ ہے, یہ اس کا خود بخود نتیجہ اس کے اندر سے نکلے گا, اس کے اندر سے نکلے گا کہ اللہ کو ماننے کا مطلب کیا ہوگا. ماننے کے مطلب میں خود بخود یہ سب چیزیں آئیں گی. اب جیسے آ جائیے واپس ایمان مجمل پر آ جائیے. اب کیا کہا اس میں, یہ جو باتیں بتائی ہیں یہ بڑی قیمتی باتیں, شرط یہ کہ سمجھا جائے, سمجھایا جائے, اس طرح پڑھایا جائے. تو اب اس میں کیا کہا تھا, آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ, اسم نام اور صفات کے اعتبار سے, جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفات کے اعتبار سے. اگر آپ دیکھیں تو کسی چیز کو پہچاننا, کسی چیز کو پہچاننا تو کس بنیاد پر ہوتا ہے, اس کا تصور کیسے آتا ہے, یعنی اس کا کوئی نام, اس کی کوئی نام, ایک چیز تو ہم دیکھ رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں نا, تو اس اعتبار سے بات ہو رہی ہے, ورنہ ویسے کیا بات ہوگی, یہ کسی چیز کو پہچاننا ہے کہ اس کا کوئی نام ہوگا, اس کا کوئی نام ہوگا. جیسے کہا جائے پانی, اب پانی سے جو تصور ذہن میں آئے گا فوراً پانی کی صفات سے, پانی کیا ہوتا ہے, پانی مایا ہوتا ہے, یعنی پانی کا فوراً کیا آ جائے گا سامنے, پانی ایسا ہوتا ہے,
پانی جو ہے اس کے اندر نمی یعنی رطوبت ہوتی ہے پانی کی، یہ فوراً اس کا ایک تصور آپ کے ذہن، پانی کا نام لیتے ہی پانی کی ساری باتیں آپ کی سمجھ میں آ جائیں گی، کوئی زیادہ سمجھانے اس کی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، فوراً سمجھ میں آ جائیں گی آگ، فوراً سمجھ میں آ جائے آگ کا مطلب کیا ہے، حرارت بھی ہوگی، تپش بھی ہوگی، یعنی سب چیزیں سمجھ میں آئے، جلائے گی، یہ ساری باتیں تو نام سے اس کا پورا تعارف سامنے آ رہا ہے۔ تو یہاں اس کے ساتھ کیا کہا، اللہ کے جو نام ہیں، صفات کیا نام ہے نا اس کے، یہ اللہ کے وللہ الاسماء الحسنی، اللہ کے لیے بہترین نام ہے، فادعوہ بہا، اسے ان سے پکارو، اور اس کے نام رکھنے میں خرابی غلطی نہ کرو، یعنی اس کے اندر جو بتایا منع کیا اس کے اندر کوئی ایسی بات پیدا نہ کرو۔ تو غرض یہ کہ یہ اب اس کے اندر آگے بڑھ رہے ہیں، اب یہ کہا تو اللہ کا تعارف کیا کیا، جیسا کہ وہ اپنے نام، اپنے اور صرف اپنی ذات اور اپنی صفات کے اسباب سے، اس اسم جو ہے ذاتی نام اور پھر صفاتی نام، تو اب یہ معاملہ ہے، اب یہ کیا ہے، یہ کہ اس کا تعارف ہے، یہ اس کی پہچان ہے، یہ اس کی معرفت ہے۔ جیسے آپ کہیں گے پانی کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا، کوئی بھی چیز کہیں آپ، پانی کہیں، بجلی کا جو بھی نا، اس کے اب اس کے بارے میں ایک تصور کیا، اس کے صفات کے اعتبار سے آپ اسے پہچان، یہ 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 یہ، جب اللہ کا نام اللہ تو اب ہمارے ذہن میں ایک پورا تصور آ گیا تھا، اگر ہم اس سے واقف ہیں، واقف ہیں تو ہمیں پورا تصور آ جاتا ہے، اللہ جو خالق ہے، اللہ جو مالک ہے، اللہ جو رب ہے، اللہ یعنی جس نے جو اول ہے، جو آخر ہے، جو ظاہر ہے، جو باطن ہے، جو شاہد ہے، یعنی سارا ابھی اللہ کے بارے میں۔ اب آدمی اگر یہ جانتا ہوگا، اس نے پڑھا ہوگا، سمجھا ہوگا، تو اب یہ معاملہ، اب یہ بات بھی کیا ہے، یہ بات بھی خالی ایسے نہیں ہے بس خالی نام یاد کیے اور نام دوڑا لیے، یعنی یہ آدمی بلکہ سمجھنا ہے نا، معرفت کیسے حاصل ہوگی آدمی، اب اگر کسی اندھے کو آپ بتائیں کھیر کیسی ہوگی تو اسے سمجھ میں تو نہیں آئے گا نا، یعنی جب اسے یہ جب یہ بتایا جائے کہ سفید ہوتی ہے، اسے سفید ہی نہیں پتا سفید کیا ہوتا ہے اس معاملے میں، تو اب اس اعتبار سے معاملہ کیا ہوگا، معاملہ خراب ہو جائے گا، سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو سمجھ کا معاملہ، یعنی اس بات کو سمجھا جائے، اس بات کو جانا جائے، اس کے معنی مفاہیم کا علم ہونا چاہیے، اس کے معنی مفاہیم کا علم ہونا چاہیے۔ تو آخرت کی بات کر رہے ہیں ابھی، تو ہم آخرت کی بات کر رہے ہیں، تو اللہ رب، ویسے تو ساری صفات میں ہر بہت سارے پہلو سامنے نکل کر آتے ہیں، خصوصیت سے جب قیامت کی بات ہو رہی ہے، آخرت کی بات ہو رہی ہے، آخرت پر یقین، اگر عقیدہ توحید پکا ہو گیا، سمجھ میں آ گیا، صفات سمجھ میں آ گئی اور جان لی اور مان لی، تو اب عقیدہ توحید اس سے برآمد ہوگا۔ کیسے برآمد ہوگا؟ اللہ کی چار صفات کو سامنے رکھیے، اس کے اندر بھی اختصار بھی ہو سکتا ہے لیکن مجموعی طور پر یہ کم از کم کی بات اس کو رکھتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی صفت عدل ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت عدل ہے، عدل کا مطلب کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت عدل جو ہے، عدل کیا ہوتا ہے، جس کا جو حق ہے وہ اسے ملے، یعنی کانٹے کی تول حق پہنچا دیا جائے، اگر اس میں کمی ہوگی تو کیا ہوگا، عدل نہیں ہوگا، ظلم ہو جائے گا، یعنی معاملہ ہوگا نا اس اعتبار سے، یہ معاملہ ہوگا کہ عدل کا مطلب ہوتا ہے جس کا جو حق ہے وہ اسے ملے، جس کا جو مقام ہے وہ اسے ملے، اگر اس کے مقام سے ہٹا دیں، صاحب انہیں ملنا تھا دے انہیں دیا، ظلم ہوا نا، اگر کسی نے کوئی کام کیا، اپنے اختیار کا ناجائز فائدہ استعمال کیا، ناجائز کا استعمال کیا، اور حقدار کی جگہ کسی اور کو جو ہے مقام دے دیا، جس کا حق بنتا ہے اس کی جگہ نہیں، جس کے یا جو اس کی جو کوالیفیکیشن ہے، جو اس کا معاملہ ہے، اس کے بجائے اسے نظر انداز کیا، اور کسی کو اس کے معاملے میں دوسرے کو جو اپنی کسی بھی بنیاد پر، ظلم کہیں گے اسے، کیا ہو گیا ظلم، ورنہ جو جس کا ہے وہ ملے۔ تو عدل، اللہ کی صفت کیا ہے، عدل ہے۔ اب اگر اس دنیا کو دیکھیں، اللہ کی صفت عدل ہے نا، یہ دنیا کس نے بنائی ہے، اللہ نے بنائی، پھر جائیں گے خالق کون ہے، اللہ ہے نا، اور پھر اس کے بعد اس کائنات کا نظام کون چلا رہا ہے، اللہ چلا رہا ہے، یعنی یہ بات بھی، پھر اس کے بعد مزید کیا ہوگی، تدبیر کون کر رہا ہے، اس کائنات کی تدبیر، مدبر کون ہے،
اللہ تعالیٰ ہے. اس کائنات کا نظام کون چلا رہا ہے؟ اللہ چلا رہا. یعنی سارے اس کے صفات بہت سارا تفصیل ہوتی جائے گی لمبی. تو بہرحال اب دنیا کا نظام اللہ چلا رہا ہے, دنیا اللہ نے بنائی ہے. اب اگر کہیں کہ دنیا میں عدل ہے, پورا ہو جاتا ہے عدل, یعنی اس کا جو حق ہے اسے مل جاتا ہے, جس کا جو مقام ہے اسے مل جاتا ہے, تو ایسا نہیں ہوتا ہے, ایسا نہیں ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ایسا بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک آدمی دین کے راستے پہ چلا, یعنی جسے کہیے آپ حق کے راستے پہ چلا, ایک آدمی نے معاملات کو درست راستے پہ چلایا, اخلاقیات کے اعتبار سے چلا, لیکن اسے اس کا نتیجہ نہیں ملا, ایمانداری کا نتیجہ نہیں ملا. دنیا میں اگر ہم دیکھیں آج کے حالات دیکھیں, آج بے ایمان ترقی کر رہے ہیں اور ایماندار جو ہیں وہ مسائل و مصائب کا شکار ہو رہے ہیں. ہو رہا ہے نا یہ؟ یعنی دنیا میں اگر دیکھا جائے, اور یہ بھائی مکافات ساری مکافات دنیا میں نہیں ہے, تھوڑی سی ہو جاتی ہے تو, اور کسی کی نہیں بھی ہوتی ہے, کسی کی نہیں بھی ہوتی ہے. ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ نہیں مل رہا, اور کہیں مل بھی رہا ہے تو پورا نہیں مل رہا, مظلوم کی داد رسی نہیں ہو رہی. تو یہ کائنات کا اگر خالق مالک اللہ ہے تو بھائی یہ عدل کہاں چلا گیا؟ اس کا مطلب ہے کوئی ایسا ہونا چاہیے جب عدل ہو, کوئی وقت ایسا ہونا چاہیے, کوئی ایسا زمانہ آنا چاہیے جب عدل ہو, جب ہر ایک کو اس کا حق ملے, ہر ایک کو اس کا مقام ملے. یعنی بات ہے نا یہ, یعنی معاملہ جو ہے اس اعتبار سے کہ یہ جو ہے اگر یہ معاملہ ایسا نہ ہو, اور ملاتے ہیں ساتھ میں پھر آخر میں نتیجہ نکال لیتے ہیں, یہاں تک کی بات ہو اس اعتبار سے آ گئی. اب اللہ کی صفت حکمت کا معاملہ ہے, یعنی سارا نظام جو ہم دیکھتے ہیں سارا کا سارا جو ہے ہر کام میں اللہ کی حکمت نظر آتی ہے, اللہ کے ہر کام میں حکمت نظر آتی ہے. ہر کام بھلے یعنی جسے کہا جائے حکیمانہ طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انجام, پورا قرآن اس پر دلائل دیتا ہے, ساری باتیں بتاتا ہے, سب چیزیں آپ کو بالکل سسٹم کے اندر نظر آتی ہیں. لیکن ایک انسان کا معاملہ جو ہے, ایک انسان کا جو معاملہ ہے, اس کے معاملے کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہاں اس کو اختیار دیا ہے, یہاں پر اسے اللہ تعالیٰ نے کچھ ذمہ داریاں دی ہیں. اب اس اعتبار سے اس کے ساتھ جو حکمت کا معاملہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا ہے, اللہ تعالیٰ اب یہاں سے کیا چیز سامنے آ رہی ہے, اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سامنے آ رہا ہے کہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے. یہ اللہ بتا رہا ہے, کون بتا رہا ہے یہ؟ اب یہاں سے صفت کیا آتی ہے, وہ جو عقیدہ رسالت نکلتا ہے, نہیں پتا چلے علم کہاں سے آئے گا, یہ صفات کون بتائے گا, یہ علم اللہ تعالیٰ یہ ہمیں کدھر سے کہاں سے کتنا, اللہ کو ہم پہچانیں گے مگر مکمل نہیں پہچان سکتے, تو یہ علم کہاں سے آئے گا؟ اللہ رب ہے نا, پالتا ہے, ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے, تو یہ ضرورت کون پوری, یہ بھی اللہ کرے گا, رسول کے ذریعے کر رہا, تو عقیدہ رسالت اسے جنم لیتا ہے, پورا وہ سسٹم چلتا ہے. تو بہرحال یہاں پر جو ہے یہ اللہ کے رسول نے ہمیں بتا دیا حکمت, یعنی حکمت کیا اس کے اندر, کیا چیز کام کر رہی ہے, دنیا آزمائش کی جگہ ہے. لہذا اب حکمت کے ساتھ یہاں پر جو معاملہ ہے یہ, اب اس آزمائش میں کامیابی ناکامی یہ سارا معاملہ کب نتیجہ وہاں نکالے, کبھی نتیجہ نکلنا چاہیے نا, کبھی ہونا چاہیے, یہ سب چیزیں ہونی چاہیے نا. پھر اسی طرح صفت رحمت کو بھی دیکھ لیجئے کہ رحمت کا تقاضا کیا ہے, اللہ کی صفت رحمت کا تقاضا کیا ہے, انسان کو اس کے کام کا بدلہ ملے, آدمی کو اس کی نیکی کا صلہ ملے نا, آدمی کو اس کی نیکی کا صلہ ملے, آدمی کو اس کی نیکی کا بدلہ ملے, آدمی کو جو اس کے نتائج ہیں وہ سامنے آئیں. جس طریقے سے اللہ ہم یہ دیکھتے ہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سسٹم رکھا ہے نا, آگ کی مکافات کیا ہے, جلائے گی, پانی کی مکافات کیا ہے, یعنی اس کے اندر جب کوئی تو نمی ہے, اس کے اندر تری, اس کے اندر جو ہے ٹھنڈا, کئی سب چیزیں جو اس میں جائے گا, دریا میں غوطہ لگائے گا تو کیا ہوگا, ساری سب چیزیں میں ہوں گی, آگ میں ہاتھ ڈالے گا جلے گا, یعنی یہ نتیجہ اس کا مکافات ہے, اس کا نتیجہ ہے. تو آخر اس کا نتیجہ ہے, سچ بولنے کا بھی کوئی نتیجہ ہے, جھوٹ بولنے کا بھی کوئی نتیجہ ہے, امانت کا بھی کوئی نتیجہ ہے, خیانت کا بھی کوئی نتیجہ ہے, یعنی سارے اسی طرح سے بڑھتے جائیے سارے معاملات. خدمت کا کوئی نتیجہ ہے؟ خود غرضی کا کوئی نتیجہ ہے؟ سب ہر یہ بھی اب یہ کیا ہے؟ یہ معنویات، یعنی ان کا معاملہ کیا ہے؟ یہ مادی چیزیں نہیں ہیں یہ، یعنی لیکن اللہ نے ان کی بھی مکافات رکھی ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کی صفت دیکھیں، میں نے اللہ کی صفت غضب نہیں کہا، اللہ کی صفت غضب نہیں کہا ہے. اللہ کا غضب جو ہے اس بات کا متقاضی ہے کہ کوئی اسے اپنے غضب کے اظہار کا موقع ملے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ معاملہ کیا غضب اصلا کیا ہے؟ یہ کہ اللہ رب العالمین کے جو اقتدار، جو اس کے نتائج، جو اس کام کے نتائج ہیں وہ سامنے آئیں، یعنی اس کا غضب جو ہے کس کے لیے ہے؟ اسی کے، یعنی یہ گویا کہیے کہ اس کی صفت عدل کا نتیجہ ہے. یہ جو صفت عدل کا نتیجہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ اس جرم کا یہ بدلہ ہے، جیسے بتا دیے. اب اگر کوئی کہے یار یہ آپ پتہ نہیں کیوں آگ پیدا کر دی، آگ کے اندر ہاتھ ڈالو جل جاتا. او بھائی آگ تو پیدا کی ہے، آگ کا اللہ نے ایک مقصد بنایا، سمسم بنایا، تمہیں بتا دیا. اب اگر تم حماقت کرو گے تو کیا ہوگا؟ بھگتو گے. اللہ نے بتا دیا دیکھو اس کا یہ نتیجہ، اس کا یہ نتیجہ، اس کا یہ نتیجہ. اب اگر تم اس راستے پہ چلو گے تو اس کا نتیجہ سامنے آ جائے گا. یہ اللہ نے تو نہیں کیا، زبردستی تو نہیں کیا، اللہ نے ظلم تو نہیں کیا. اللہ کی صفت ظلم نہیں ہے، یاد رہے، اللہ کی صفت جو ہے ظلم نہیں ہے، یعنی عدل ہے نا. تو اس کا جو بدلہ ہے وہ ملنا چاہیے، بدلہ ملنا چاہیے. تو اس اعتبار سے اب یہ حکمت، تو پھر رحمت کا معاملہ کیا ہے؟ کام کیا، کام کیا تو کوئی نتیجہ اس کا، اور پھر صفت رحمت کیا کہے گی؟ مزید مزید نوازا جائے. صفت رحمت بھائی کب ہوگا؟ یہ مزید نوازا جائے کب ہوگا؟ یہ اس کے لیے کوئی وقت ہونا چاہیے نا، دنیا میں تو نہیں ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت، صفت حکمت، اور پھر صفت حاکمیت بھی کہا تھا نا. حاکمیت کیا ہے؟ جس بادشاہ کے مانو تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، نہیں مانو تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، کیسی حاکمیت ہے یہ؟ جس حکم کو مانو تب بھی کچھ نہیں، نہیں مانو تب بھی کچھ نہیں. بھائی ایک حاکمیت کو تسلیم کرتا ہے، اللہ کی حاکمیت کو تسلیم، مسلمان ایک تسلیم نہیں کرتا کب، مر کے سب برابر، تو یہ کیا بات ہوئی ہے؟ یعنی حاکمیت کا جو حاکم ہے دنیا میں تو کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا. دنیا میں ایسا نہیں کافر کو جینے کا موقع نہیں مل رہا، کافر کو کھانا نہیں مل رہا، کافر کو پینا نہیں، یعنی کوئی چیز، کوئی معاملہ سب مل رہا ہے. محنت کرے گا ملے گا، گندم بوئے گا گندم نکالے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ کافر گندم بوئے تو اسے جوار مل جائے اور مسلمان جوار بوئے تو اسے گندم مل جائے، جو بوئے گا وہ کاٹے. دنیا تو یہی ہو رہا ہے، یہاں تو کوئی بدل کفر کا اور ایمان کا کوئی نتیجہ اس اعتبار سے، صحیح کے اعتبار سے یہاں تو سارا نظام چل. پھر کیا کفر اور ایمان کا مطلب کیا بھائی؟ یہ جو ہے حاکمیت ہے نا، اللہ کو ماننا نہ ماننا، حاکم ہے، صفت حاکمیت ہے. اب اس کے بعد مسلمان بھی آ جائیے، مسلمان ہونے کے بعد اللہ کو حاکم مان کر اب اللہ کے احکامات کی دھجیاں اڑانا، اللہ کے احکامات پر سر تسلیم خم کرنا، یعنی دونوں الگ الگ رویے ہیں نا. بھائی رویوں پر اس کے مطابق معاملہ ہونا چاہیے نا. تو کب ہوگا؟ تو بتا دیا کہ جب ہوگا. صفت، اب یہ سب چیزیں کیا دلالت کرتی ہیں اس بات پر کہ ایک دن ایسا ہونا چاہیے، ایک وقت ایسا آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں بھائی یہیں آئے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہاں نہیں ہو سکتا. اب اس پر جب غور کریں گے، اس کی بھی الگ دلائل ہیں، اس کی باتیں بھی تفصیلی ہیں. ایک انسان، ایک بس مختصر سی بات کیجئے، ایک آدمی ایک عمل کرتا ہے، اس عمل کے نتائج کیا اس کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں؟ نہیں ہوتے ہیں. اچھا ہو یا برا ہو، عمل اچھا ہو یا برا ہو، اس کے نتائج اس کے ساتھ ختم نہیں ہوتے ہیں. اب جیسے آپ دیکھیے قابیل نے قتل کیا، شروع کا آدمی تھا نا، آغاز کا معاملہ ہے نا. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جتنے قتل ہوں گے اس میں سے اس کو حصہ، قتل کی روایت اس نے ڈالی ہے، قتل کی روایت اس نے ڈالی ہے. لوگ اس راستے پر چلنے کے لیے بھائی کوئی تو ابتدا کرتا ہے نا، کوئی تو کوئی کام کرتا ہے برائی کے معاملے میں بھی. جنہوں نے برائی کی بنیادیں رکھی، جنہوں نے برائی کو گویا کہیے کہ اس طریقے سے آگے بڑھا، پتہ چلا کہ اس کے نتائج دنیا نے بھگتے، اس کے نتائج. اگر آپ دیکھیے ایٹم بم گرانے والا ایک تھا، جس نے فیصلہ کیا، جب بھی اب اس کے جو نتائج اور اثرات ہیں کتنے پھیلے، آج تک بھگت رہے ہیں لوگ، نتائج آ رہے ہیں نا اس کو، ایک اس کا بدلہ، جب تک وہ نتائج مکمل نہ ہو جائیں خیر کا معاملہ ہے. جس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ دین کو جس طریقے سے لوگوں محفوظ کر کے لوگوں تک منتقل کیا، اب یہ سلسلہ فیض اس کا نتیجہ اس کا پھیل رہا ہے نا، یہ اس کے نتائج آگے بڑھ رہے ہیں نا، تو اب کہاں تک جائیں گے؟ تو اس کے لیے کیا بات ہے، جب یہ سارا معاملہ سمر ختم ہو جائے تو پھر ناپا جائے گا اس برائی کے نتائج کہاں تک گئے، اس کے اثرات کہاں تک گئے. اس جنہوں نے فحاشی بے حیائی کی بنیاد رکھی، جنہوں نے یہ سارے معاملات جو خراب کیے، جنہوں نے یہ سب بنیادیں رکھی، کہاں تک گئے اس کے اثرات، نتائج کیا کیا ہوا اس کے بعد، اس کے نتیجے میں کتنے گھر خراب ہوئے، کتنے قومیں برباد ہوئیں.